بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا حسد.
لا إن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. آپ کہیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آیا فلق کے رب کی. من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جس کو اس نے پیدا کیا. من شر غاسق، اور اندھیرے کی برائی سے. اذا وقب، جب وہ چھا جائے. من شر النفاثات فی العقد، اور ان کی برائی سے جو گروہوں میں پھونک مارے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے. یہ آخری دو صورتیں جو کہ معوذتین کہلاتی ہیں، یعنی پناہ میں لانے والی صورتیں، اور جن پر کہ قرآن مجید کو ختم کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جنہیں قرآن مجید کے آخر میں درج کیا گیا ہے. یہ دراصل اس راستے پر چلنے کے لیے جس کی پر چلانے کے لیے قرآن مجید آیا، جس کی دعا ہم نے سورہ الفاتحہ میں کی تھی، جو سب سے پہلی سورت ہے. اہدنا الصراط المستقیم، جس راستے کے سارے نقوش اور سارے نشان قرآن مجید نے واضح فرما دیے، اس راستے پہ چلنے میں جو خطرات ہیں، جو اندیشے ہیں، جو نقصانات پہنچ سکتے ہیں، اور ویسے بھی زندگی میں مجموعی طور پہ ہمیں جن خطرات سے، اندیشوں سے، مصائب سے، رنج و علم سے سانپا درپیش ہوتا ہے، ان سب سے اللہ کی پناہ میں آنے، اللہ کی پناہ مانگنے، اللہ کی پناہ میں پہنچ جانے کے لیے یہ دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے آخر میں درج فرمائی. اعوذ کے معنی ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں. اور پناہ مانگنے والا اس چیز سے پناہ مانگتا ہے جس کو وہ اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے، جس سے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرر پہنچے گا، نقصان پہنچے گا، جس سے رنج اور مصیبت اس کے حصے میں آئے گی. اور اس سے پناہ مانگتا ہے، اس کی پناہ میں آتا ہے جس کے بارے میں وہ یقین کرتا ہے کہ وہ اس کو بچا سکتا ہے، اس کو پناہ دے سکتا ہے. دنیا کے اندر تو یہ عام طور سے ہوتا ہے، کوئی باہر خطرہ ہوتا ہے، ہم گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، دشمن حملہ کرتا ہے، قلعے کے اندر پناہ لے لیتے ہیں، گولہ باری ہوتی ہے تو خندق میں سپاہی پہنچ کر پناہ حاصل کر لیتے ہیں، بیماری ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جہاں بھی کوئی مشکل و مصیبت ایسی ہوتی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود جس پر قابو نہیں پا سکتے، اس کے لیے ہم کوئی سہارا تلاش کرتے ہیں. یہ سہارا بالکل ظاہری مادی سہارا بھی ہو سکتا ہے، جیسا قلعہ ہے یا ڈاکٹر ہے یا دوا ہے، اور یہ غیر مادی سہارا بھی ہو سکتا ہے. محلے میں اگر چور اور ڈاکو کا خطرہ ہے تو ہم دروازے بناتے ہیں، تالے ڈالتے ہیں. رہتے ہیں جو کردار رکھتے ہیں, یہ بھی دراصل ایک قسم کی اس خطرے سے پناہ کی طلب ہے, پناہ میں آنا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان آتا ہے اور اس سے پناہ مانگتا ہے تو یہاں پر بھی سب سے پہلے تو اس بات کا اقرار ہے اور اس بات پر یقین ہے کہ میں خود ان خطرات کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا, اور یہ زندگی میں انسان کے ساتھ مصیبتیں اور خطرات لگے ہوئے ہیں. بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ ساری انسانی زندگی جو کچھ بھی آدمی سوچتا ہے کرتا ہے, اچھا کرتا ہے برا کرتا ہے, جو عمل بھی کرتا ہے, وہ دراصل دو وجہ سے وجوہات سے کرتا ہے. ایک کسی ضرر مصیبت اور نقصان سے بچنے کے, اور دوسرے کوئی فائدہ اٹھانے کے. آپ غور کریں تو ہر عمل کا محرک ان میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. کسی کو جو ہمارے فلسفی ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ دفع مضرت اور جلب منفعت, ضرر نقصان پہنچانے والی چیز کو دفع کرنا اور جس میں فائدہ اور نفع نظر آئے اس کو حاصل کرنا, یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کی ساری زندگی کا جن سے تانا بانا بنا جاتا ہے. آپ اس بات پر بھی غور کر لیں, جو کام بھی آپ کرتے ہیں وہ یا تو کسی نقصان سے بچنے کے لیے ہوتا ہے یا کسی نفع کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور آپ غور کریں تو نقصان سے بچنا خود بہت بڑا نفع ہے. اگر آپ بیماری ختم ہو جائے, صحت مل جائے, یہ فائدے اور نفع کی چیز ہے. دشمن اگر سر پہ کھڑا ہے, اس سے جان بچ جائے, تو یہ بھی نفع اور فائدے کی چیز ہے. اگر چور کا ڈر ہے اور اس سے پناہ مل جائے, تو یہ بھی نفع اور فائدے کی چیز ہے. تو اصل میں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نقصان نہ پہنچے, اور یہ سب سے اہم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے اور اپنی پناہ میں آنے کی تعلیم دی ہے اور اس کا راستہ بتایا ہے جو ساری زندگی میں انسان کو درپیش ہوتے ہیں. بڑی جامع دعا ہے یہ دونوں, اور خاص طور پہ اس صراط مستقیم پر جس پر کہ بہت سے دشمن گھات میں لگے ہوئے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے پیدا کیا, اس کے دشمن نے کہا کہ میں اس راستے پر ڈاکہ مارنے کے لیے بیٹھوں گا اور گھات میں بیٹھوں گا, ٹاک میں بیٹھوں گا کہ انسان اس پہ سے نکلنے نہ پائے. دانے سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, سامنے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, ہر قسم کی قوتوں کو اس کے مقابلے پہ لے کے آؤں گا, پیدل بھی اور سوار بھی. پیدل اور سوار کا تصور دو زمانے میں جنگ کے ساتھ وابستہ تھا, کہ جنگ کے اندر یا تو پیدل سپاہی ہوتے تھے, انفینٹری ہوتی تھی, یا سوار ہوتے تھے, کیولری ہوتی تھی. تو یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں کہ میں پیادے بھی لے کر آؤں گا اور سوار وہ سوار بھی لے کر آؤں گا, اس کا معنی یہ تھے کہ دشمن پر حملہ کرنے کے لیے, اس پر گھات میں بیٹھنے کے لیے, اس کو تباہ کرنے کے لیے جو بھی میرے پاس ممکن ہتھیار ہوں گے وہ لے کر آؤں گا. یہ دراصل انسان کے لیے صراط مستقیم پر خطرات ہیں, اس کا دشمن ہیں جو بٹھا دیے گئے ہیں, اور یہی اس کی آزمائش ہے کہ اگر کوئی خطرہ نہ ہوتا, کوئی نقصان نہ ہوتا, کوئی دشمن نہ ہوتا, تو اس کی آزمائش نہ ہوتی. آزمائش نہ ہوتی تو اس کے لیے آجر کا دروازہ نہ کھلتا. تو یہ آزمائش میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈالا ہے, اس کے اندر یہ خطرات ہیں, شیطان کی دھمکی ہے, اور اللہ نے اسی وقت کہا تھا کہ جو میرے لیے خالص بندے ہوں گے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. سارے ہتھکنڈوں کے باوجود جو میں نے تعلیم دی ہے, جو اس کی فطرت میں نیکی کی طلب رکھی ہے, اور جو میرے انبیاء آ کر تعلیم دیں گے, دو ہی چیزوں کا اس نے وعدہ فرمایا, وہ اگر اس کو اخلاص کے ساتھ چلیں گے تو اخلاص کی شرط وہاں پر کے بعد میرے وہ بندے جو مخلص ہوں گے. اور جب قرآن مجید کو ختم کیا تو سورہ اخلاص بھی کیا جس میں اخلاص کی تعلیم دی, وہ جو وہ خلاصہ ہے قرآن مجید کے پوری تعلیمات کا. اور پھر یہاں پر سب سے پہلے انسان کی اپنی محتاجی کا اقرار ہے کہ میں خود تو نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا. یہ اگر اپنی محتاجی کا اقرار اور احساس نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا, اور اس کی وہ پناہ نہیں مل سکتی جس میں کہ اس نے انسان کو بلایا. اگر آپ کو پھر یاد ہو تو سورہ اخلاص میں اللہ نے اپنی ایک صفت بیان کی تھی کہ وہ سمد تھے, اور سمد کی صفت کے معنی یہ تھے کہ جو سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے پوری طرح محتاج ہیں. اور پھر اگر آپ غور کریں تو بندے اور رب کا رشتہ ہی دراصل یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے فقیر اور محتاج ہے ہر چیز میں اور ہر معاملے میں. ہدایت کے لیے تو وہ ہے ہی محتاج, اور کیونکہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ زندگی جو اس کو ملی ہے یہ چند دن کی زندگی, چند مہینے کی زندگی, چند سالوں کی زندگی, اس کو وہ کیسے استعمال کرے اس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کا نفع حاصل کر سکے. یہ اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے. تجارت کا نفع, صحت کا نفع, بال بچوں کی خبر گیری کا نفع, ان کی بھلائی کا نفع, علم حاصل کرنے کا نفع, ان سب سے بڑھ کر تو نفع یہ کہ وہ راستہ معلوم ہو اور اس راستے پر وہ چلے جس سے کہ زندگی کسی کام میں لگ جائے اور کسی نتیجے تک پہنچ جائے. اس لیے دعا, یہ تو کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہر چیز میں آپ سے مدد مانگتے ہیں, لیکن سب سے بڑھ کر جو ضرورت تھی جس کے لیے قرآن مجید نازل ہوا وہ ہے دین الصراط المستقیم میں اللہ کے حضور پیش کی گئی. اور یہاں پر بھی یہ بات کا, اس بات کا اظہار ہے کہ انسان اللہ کا محتاج ہے. تو یہ محتاجی جو ہے اور اللہ کی جو کرم نوازی ہے کہ وہ ہر احتیاج کو پورا کرتا ہے, وہ چیزیں کہ جو بظاہر اسباب سے پوری ہوتی ہیں, دوا کھانے سے مرضور ہو جاتا ہے یا کسی کی بڑے آدمی کی, طاقتور آدمی کی پناہ لینے سے کسی دشمن سے نجات مل جاتی ہے, یا پولیس کو بلا کر کھڑا کر دینے سے یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی دشمن حملہ نہیں کرے گا, چوکیدار رکھنے سے اطمینان ہوتا ہے کہ اب چور نہیں آئے گا, گھر محفوظ رہے گا. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ اسباب بھی ظاہری ہیں, ان اسباب کے پیچھے بھی ہماری مشیت اور ہمارا ارادہ یہی اصل کار فرما چیز ہے. اگر سارے جن و انس جمع ہو جائیں اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ اللہ بھی چاہے, اور سارے جن و انس جمع ہو جائیں تم کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی اجازت اس کے اندر شامل. تو اسباب بھی جہاں بظاہر نظر آتے ہیں, اور جہاں اسباب نظر نہیں آتے تو وہ تو پھر ظاہر ہے کہ آدمی کہہ دے گا اب تو کوئی چارہ نہیں رہا, جب دوا کام نہیں کرتی اس وقت آدمی کہتا ہے کہ اب تو کوئی چارہ نہیں رہا سوائے اللہ کے. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے, چارہ تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا, دوا تو ایک ظاہری سبب تھا جو اللہ نے پیدا کر دیا ہے, پہلے بھی اگر فائدہ ہوتا تو اللہ ہی کی مرضی اذن سے ہوتا. یہ جملہ خود اپنی جگہ پر کوئی صحیح جملہ نہیں ہے جو ہم عموماً بولتے ہیں کہ اب اللہ کے علاوہ تو کوئی سہارا, گویا پہلے کوئی سہارا تھا اللہ کے علاوہ, یعنی کبھی بھی کوئی سہارا اللہ کے علاوہ نہیں ہو سکتا. یہ اپنی محتاجی تو سب سے پہلی. دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے وہ پناہ طلب کرتا ہے اس کے بارے میں اسے یقین ہوتا ہے کہ میں اس کی پناہ میں آؤں تو محفوظ ہو جاؤں. یہ اگر یقین نہ ہو تو بھی آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا جس کے بارے میں اسے یقین نہ ہو کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا, اور اس حکمراں کے پاس بھی نہیں جاتا جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ یہ میری کوئی مدد نہیں کر سکے, اور کسی ایسے طاقتور آدمی کے پاس بھی نہیں جاتا جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس کی طاقت سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اور پھر بات جیسا میں نے کہ بات چیزیں تو اسباب سے ہو جاتی ہیں, جب آدمی اللہ کے پاس جاتا ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ وہ انہی چیزوں کے لیے اس پر پورا بھروسہ کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ جو چیزیں اسباب سے بالا ہیں وہ بھی اس کے دست قدرت میں, اور سارے اسباب اور سارے وسائل اور ساری قوتیں اس کی مٹھی میں ہیں. تو یہ ایمان اور یہ یقین بھی اس دعا کے پیچھے ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعلیم دی ہے کہ اس کو آدمی مانگے, جیسا میں بعد میں بتاؤں گا اس کی کتنی تاکید آئی ہے اور حضور نے اس کی کیا فضیلت بیان فرمائی. قل کا خطاب تو حضور سے ہے کہ تم کہو, لیکن اس کے مخاطب جیسا کہ قرآن مجید میں ہر جگہ ہے, اگر کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے جس میں اس بات کا اشارہ ہو کہ یہ حضور کے لیے مخصوص ہے تو آپ کا ہر امتی اس کا مخاطب. اور میں پناہ میں آیا رب الفلق, فلق کے رب سے. فلق کے دو ترجمے آپ کو اردو کے ترجمے میں ملیں گے, ایک یہ کہ میں صبح کے رب سے, وہ جو اندھیروں سے صبح کی روشنی نمودار کرتا ہے اس کے رب سے, اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ہر مخلوق کے رب کے کی پناہ میں آئے. وجہ یہ کہ فلق کے اصل معنی تو کسی چیز کو پھاڑنا اور اس میں سے کوئی چیز نکالنا ہے, یہ عربی میں لغوی طور پہ کہ صبح جو ہے وہ رات کے اندھیروں کو پھاڑ کے نمودار ہوتی ہے, اس میں سے پردہ چاک ہوتا ہے, اندھیرا چھٹنا شروع ہوتا ہے اور صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صبح کے لیے بھی اپنے فالق کا لفظ استعمال کیا قرآن میں, فالق الاصباح, جو صبح کو رات کے تاریکی کے پردوں میں سے ہار کے نمودار کرتا ہے. لیکن اور چیزوں کے لیے بھی کیا, ان اللہ فالق الحب والنوا, اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی جو ہے اس کو بھی پھاڑ کے نکالتا ہے. تو یوں اگر غور کریں جو لوگ کے ساری مخلوق کے معنی لیتے ہیں تو اس لیے لیتے ہیں کہ دنیا میں جو چیز بھی پیدا ہوتی ہے وہ کسی چیز کو پھاڑ کے نکلتی ہے. جتنی نباتات اگتی ہے وہ بیج کو پھاڑ کے پودا نکلتا ہے, گٹھلی سے نکلتا ہے, اور ہر چیز کی پیدائش جو ہے اسی طریقے سے کسی چیز سے وہ اس کو نکالتا ہے. تو ساری مخلوق اس کے اندر شامل, اس میں صبح تو لازمن شامل ہو جائے گی. رب کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے, رب کا لفظ کے معنی ہم آپ سب جانتے ہیں کہ رب کے معنی تو پہلے پرورش کے ہیں, اور پرورش سے پھر اور بہت سارے معنی اس کے اندر پیدا ہوتے رہے. اس لیے کہ پرورش تو وہ کر سکتا ہے جو بالاتر ہستی ہو, اور پرورش وہ کر سکتا ہے کہ پاس اختیار ہو اور وسائل ہو پرورش کرنے کے, اور ساری کائنات میں جو ہر چیز کی پرورش کرنے والا ہے رب السماوات والارض, اس کے معنی ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کے اختیار ہو. اس لیے پھر رب کے معنی اس ہیں کہ جو با اختیار سردار اور آقا ہو اور مالک ہو اور ہر چیز اس کی مٹھی میں ہو. یوں آپ چھوٹی سی مثال دیکھ لیں کہ ایک روٹی جو گیہوں کے دانے سے بنتی ہے, اس گیہوں کے دانے کو آدمی کے حلق تک منہ تک پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی قوتیں ہیں کہ جو سرگرم عمل ہوتی ہیں. سمندر ہے جو اپنا پانی دیتا ہے, سورج چمکتا ہے تو پانی کو وہ بھاپ بنا کر اڑاتا ہے, ہوائیں ہوتی ہیں وہ اس کو اپنے کندھوں پر سوار کرتی ہیں اور جہاں پہنچانا ہوتا ہے وہاں پر پہنچاتی ہیں. پھر آب و ہوا ہے, پہاڑیاں ہیں جن کی وجہ سے بارش برستی ہے, پھر زمین ہے جو اس کو اپنی وادیوں میں اور اپنے سینے میں محفوظ کر کے پہنچاتی ہے, اس کے بعد پھر زمین ہے, اس کی کھیتی ہے, اس کی زرخیزی ہے, اور پھر موسم کی ضرورت پڑتی ہے. تو کائنات کی بے شمار قوتیں ہیں جس کی مٹھی میں وہ ہوں گی, وہ گیہوں کا ایک دانہ انسان کو اس کی بھوک کے لیے اس کے منہ تک پہنچا سکتا ہے. اور تو ساری ضروریات کو آپ دیکھیں اور ساری مخلوق کی ضروریات کو دیکھیں, اس لحاظ سے اس کو ساری کائنات پر حاوی بھی ہونا چاہیے. رب کے معنی ہمارے لغت کے ماہرین نے یہ بھی کیے کہ رب کے معنی کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت تک لے جانا, یہاں تک کہ جو بھی اس کا کمال ہے اسے حاصل ہو جائے. تو اس کے معنی یہ کہ جو رب ہے اس کو اپنی مخلوق کی ہر حالت سے واقف بھی ہونا چاہیے, اور مخلوق اپنی کسی حالت میں بھی اس سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو رب کے اندر بھی وہ جو آدمی کا محتاج ہونا اور رب کا حاجت روا ہونا, یہ رب کے لفظ کے اندر بھی تربیت کے لیے, پرورش کے لیے, مادی پرورش کے لیے, بھوک کے لیے, پیاس کے لیے, صحت کے لیے, ہدایت کے لیے, روحانی اور اخلاقی ہدایت کے لیے, اس سب کے لیے اسی کے محتاج ہیں اور وہی اس کی حاجت روائی کرنے والا ہے. تو ساری مخلوق کا رب, اور وہ رب کے جو کسی قسم کے بھی اندھیرے ہوں, خواہ وہ رات کی تاریکی ہو جس سے وہ صبح نمودار کرتا ہے, صبح آتی ہے زندگی اٹھ کھڑی ہوتی ہے, سورج نکلتا ہے اور کاروبار زندگی شروع ہوتا ہے, اور سورج کی گرمی سے کھیتی باڑی اگتی ہے, بہت سارے کام ہیں جو صبح سے وابستہ ہیں. صبح نہ ہو, رات طویل ہو جائے, تاریخ ہو جائے, رات نہ جائے تو انسان کی زندگی نہیں برقرار رہ سکتی. تو یہ صبح, اور پھر ویسے ہر مخلوق کا ورد, تو اس کی پناہ میں آیا, اس کی پناہ میں مانگتا ہوں, اس کی پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق, جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا اس کی ہر برائی سے. آپ غور کریں تو دراصل تو یہی ایک جملہ پہلے آیت کے ساتھ مل کر بالکل کافی ہے. اس میں اگر بعد میں اور کوئی بات نہ بھی کہی جاتی, کیونکہ اس کائنات میں اللہ تعالی کے علاوہ تو ہر چیز مخلوق ہے, کوئی خالق نہیں ہے. یہ بات بھی سورہ اخلاص میں ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ وہی خالق ہے, یکتا ہے, قل ھو اللہ احد, وہی ایک خالق ہے. اس تخلیق کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں, کوئی دوسرا خالق نہیں ہے, باقی ہر چیز جو ہے وہ مخلوق ہے. اور ہر چیز مخلوق ہے, جس کے معنی آسمان و زمین میں جو چیز بھی انسان کے لیے کو برائی جس سے پہنچ سکتی ہے اس کی پناہ طلب کر لی. گئی یہ تو بالکل ایک جامع پناہ ہو گئی کہ جو آدمی کو حاصل ہو گئی. اس میں جو بات کہی گئی تو ہر چیز نہیں شامل ہوئی, بلکہ ایک طرف تو مادی چیزیں بھی آ گئیں, اگر بیماری ہے, دشمن کا ڈر ہے, کوئی اور نقصان ہے, ان سب چیزوں کی پناہ بھی ہو گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی جو چیزیں ہیں جو انسان کو امراض لاحق ہیں, جو مصیبتیں اس پر پڑ سکتی ہیں, ان سب کی بھی پناہ ہو. پھر ان چیزوں کی بھی پناہ طلب کر لی گئی جن سے آدمی واقف ہے, اس کو معلوم ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سے وہ واقف نہیں ہوتا اور معلوم نہیں ہوتا, جیسے میلڈی کیا چیز ہے, آگے جا کے برائی نمودار ہونے والی ہے یا اچھائی نمودار ہونے والی ہے. آدمی سمجھتا ہے میرے لیے اچھا ہے اور برا ثابت ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے برا ہے اور اچھا ثابت ہوتا ہے, تو مستقبل کا علم تو آدمی نہیں رکھتا اور ہر چیز کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ چیز میرے لیے فائدے کا سبب ہوگی یا نقصان کا سبب ہوگی. تو یہ دعا تو اتنی جامع دعا ہو گئی کہ ہر وہ چیز جو اس نے پیدا کی اور اس کی ہر برائی سے, وہ میرے علم میں ہو یا میرے علم میں نہ ہو, وہ آج ہو یا کل ہونے والی ہو, وہ مادی ہو یا روحانی اور اخلاقی ہو, وہ زندگی بسر کرتے ہوئے ہو یا اللہ کے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ہو. تو گویا یہ جیسا میں نے کہا کہ اگر اس کے بعد اور کچھ آیت نہ بھی ہوتی اس کے اندر ہر چیز شامل ہو گئی تھی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کی طرف اشارہ خاص طور پہ فرمایا ہے, جن میں سے تین صورتیں تو تین چیزیں تو اسی صورت میں بیان ہو گئی ہیں, اور ایک صورت جس کا تعلق خاص طور پہ صراط مستقیم سے ہے, جس کا تعلق انسان کے نفس سے ہے اور جس کی وجہ سے وہ صراط مستقیم پر خطرے میں مبتلا ہوتا ہے, اس کا ذکر کے لیے پھر اس کے ذکر کے لیے اس نے پوری اگلی صورت اسی کے لیے مخصوص فرمائی تھی, سورہ الناس جو بعد میں آئے گی وہ اسی کے لیے. تو یہاں پر تو تین چیزوں کے پھر اس نے اشارہ کیا. پہلی بات کہ من شر غاسق اذا وقب, اندھیرے کی شر سے اور برائی سے جب وہ چھا جائے, تو اندھیرے میں پہلی چیز تو رات ہے اور رات کی برائی اور شر سے یہاں پر خاص طور پہ بنا مانگی گئی, اگر اندھیرے کا لفظ بڑا وسیع ہے اور ہمارے مفسرین نے اس میں ہر قسم کا اندھیرا اور تاریکی شامل کی ہے, وہ بھی جو تاریکی کے رات کے وقت تاری ہوتی ہے اور وہ تاریکی بھی جو دنیا کے اندر گمراہی کی تاریکی ہوتی ہے اور وہ تاریکی بھی کہ جو گناہ کی تاریکی ہوتی ہے جس سے دل پر بھی سیاہ داغ لگ جاتا ہے اور زندگی کے اندر بھی اندھیرا ہوتا ہے, ہر قسم کی تاریکی اس کے اندر شامل ہے. لیکن سب سے پہلے تو وہی چیز آتی ہے جس کو آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے, تو رات کی جو رات جب کہ وہ چھا جائے اس کی برائی سے پناہ اس لیے مانگی گئی ہے کہ رات کے اندر بے شمار خطرات لاحق ہوتے ہیں اور بے شمار رات کے اندر فتنے ہیں کہ جو پیدا, چوری بھی جو ہے رات کو ہوتی ہے, ڈاکے بھی رات کو پڑتے ہیں, گناہ کے بھی بے شمار کاروبار ہیں کہ جو رات کو ہوتے ہیں. تو اندھیرا تو خود برائی کی علامت ہے, اسی لیے ظلمات کا لفظ استعمال ہوتا ہے برائی کے لیے اور نور کا لفظ استعمال ہوتا ہے روشنی کے لیے, یعنی اندھیرا ظلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ظلم خود جو ہے وہ ظلمات کا لفظ اسی سے بنا ہے, ظلم خود ایک اندھیرا اور تاریکی ہے, اس کے لیے بھی قرآن مجید نے اندھیرے اور تاریکی کا لفظ استعمال کیا ہے. تو رات کے اندر ہر قسم کے خطرات لاحق ہوتے ہیں, اس لیے خاص طور پہ تو رات کا ذکر ہے اور ان تمام چیزوں سے جو رات میں آدمی کو پیش آ سکتی ہیں ان سب سے ذکر ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ رات کو انسان محسوس کرتا ہے خطرے کی چیز ہے, رات کو دیر تک باہر نہ نکلو اور اندھیرے میں نہ جاؤ, اندھیرے میں کوئی جانور نہ کاٹ لے, سانپ نہ نکل آئے, بچھو نہ ہو, اندھیرے میں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, روشنی نہیں ہوگی تو کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے, کوئی راستے میں لوٹ سکتا ہے, اندھیرا ہوگا تو چور گھر میں گھس سکتا ہے, جن کے اجالے میں بہت ممکن نہیں ہے اس کے لیے گھسنا, ساری چیزیں ہم جانتے پہچانتے ہیں, کوئی سا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ خاص طور پر رات کا اشارہ کیوں کیا. تو رات میں تو یہ سارے خطرات موجود ہیں اور اخلاق کردار کے لیے بھی ہیں اور جسم اور جان کے لیے بھی ہیں. لیکن پھر جیسا میں نے کہا کہ اندھیرے کا لفظ تو وسیع لفظ ہے اور اندھیرے کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جو آدمی کے اوپر طاری ہو جائیں, گمراہی کے اندھیرے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو چھانٹ کر اپنی وحی اور ہدایت کے نور سے انسان کو روشنی دکھائی, اسی طریقے سے یہاں پر یہ بھی دعا ہے اس کے اندر کہ یہ جو گمراہی اور بھٹکنے کا اندھیرا ہے, گناہوں کا اندھیرا ہے, گناہوں سے بھی اندھیرا چھاتا ہے, جیسے میں نے ابھی اشارہ کیا کہ حدیث میں ایک جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے, تاریکی کا نشان ہے کہ جو اس کے دل کے اوپر چھا جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے پناہ جو ہے وہ پھر مخلوق میں سے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تعلیم دی کہ رات کے شر سے پناہ مانگو تو میں اللہ کی پناہ میں آئے. پھر فرمایا من شر النفاثات فی العقد, اور پناہ ان تھوکنے والوں کی جو کہ گروہ میں یعنی تاگے پر کسی چیز پر گرہ باندھ کر اس میں پھونکتے ہیں. یہاں پر نفاسات کا لفظ ہے اور اس کا واحد جو ہے نفاسا ہے, اور نفاسا کے معنی پھونکنے والی بھی ہو سکتے ہیں یعنی کوئی عورت, اور نفاسا کے معنی کوئی نفس, اس لیے نفس بھی عربی زبان میں مؤنث ہے. اور نفاسا جو ہے وہ عربی کے قاعدے کے حساب سے مرد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. علامہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی بہت اچھا جاننے والا, علم رکھنے والا. تو جو بہت مہارت کے ساتھ پھونکنے والا ہو اور کثرت کے ساتھ پھونکنے والا, اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے. تو اگرچہ اس ان صورتوں کی جو شان نزول کے بارے میں روایت ہے جس کا میں ابھی ذکر کروں گا, اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ عورتوں تک محدود کیا ہے, لیکن بے شمار مفسرین نے کہا ہے کہ اس میں وہ ساری گروہ جماعتیں شامل ہیں, شیطانوں کی ہوں انسانوں کی ہو, کہ جو یہ پھونکتی ہیں. اب اس میں یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر پھونکنے کا لفظ, گرہ باندھ کر پھونکنے کا لفظ کیوں استعمال ہوا. اب تو ہم اب بھی واقف ہیں, بعض جگہ سننے میں آتا ہے, لیکن بہرحال جب انسان جتنا ماڈرن ہوتا جا رہا ہے, ان چیزوں سے بیگانہ ہوتا جا رہا ہے, وہ سمجھتا ہے, اس کا اعتراض دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جادو کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے, اور اگر جادو ہے تو وہ کہاں ہے, ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. تو یہ جو طریقہ ہے یعنی گرہ باندھ کے پھونکنا, یہ پہلے بھی رائج تھا اور اب بھی رائج ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے. جادو کے بارے میں بہت تفصیلی بحث کی تو ضرورت نہیں ہے, لیکن پہلی بات جو قرآن مجید نے واضح کیے ہوئی ہے کہ انسان کا ایک تو جسم ہے اور ایک اس کا اندر کی دنیا ہے, ایک نفس ہے, اور نفس کے اوپر مختلف چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں, خوف طاری ہوتا ہے, اور نفس پر جو اثرات پڑتے ہیں اس کے اثرات جسم پر بھی پڑتے ہیں. ٹینشن ہوتا ہے اور اسٹریس ہوتی ہے, کھنچاؤ ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں اسے دل کی بیماریوں کا تو سچ نہیں, وہ بلڈ پریشر کا, بلڈ پریشر اوپر جاتا ہے, بہت ساری بیماریاں, پر میدے کی بیماریاں لوگ کہتے ہیں ٹینشن سے ہوتی ہیں, کھنچاؤ سے ہوتی ہیں اعصاب کے. تو یہ تو ہم سب واقف ہیں کہ نفس کا اثر جسم پر اور جسم کا اثر نفس پر. اگر جسم پرسکون ہو, ریلیکسڈ ہو, مطمئن ہو, تو اس سے پھر دل پر اور نفس کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے, دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق. دوسرا انسان بھی نفس کے اوپر اثر ڈال سکتا ہے, کوئی گھور کے دیکھتا ہے, غصے سے دیکھتا ہے, فوراً آدمی کے اوپر اثر پڑتا ہے, نفس کے اوپر بھی پڑتا ہے, جسم کے اوپر بھی پڑتا ہے. نگاہ کا بھی اثر بہت معروف ہے, محبت کی نگاہ کا اثر کچھ اور ہوتا ہے, نفرت کی نگاہ کا اثر کچھ اور ہوتا ہے, غصے کی نگاہ کا اثر آدمی پر کچھ اور پڑتا ہے, اور مدد کوئی دینا چاہے اس میں ملائمت ہو تو اس کا اثر کچھ اور پڑتا ہے. تو نگاہ کا اثر اور انسان ساری چیزوں کا اثر پڑتا ہے. جادو کے بارے میں قرآن مجید کا کہنا یہ ہے کہ نقصان تو وہ کوئی ایسا نہیں پہنچا سکتا کہ جس کو اللہ نے پہلے سے نہ اجازت دی ہو, الا باذن اللہ. یہ تو بات ہر چیز کے ساتھ ہے, نہ دوا پہنچا سکتی ہے, نہ جادو پہنچا سکتا ہے, نہ کوئی چیز بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان کے تخیل پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ وہ اسے متاثر ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جادوگروں کا واقعہ پیش آیا, اس میں قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں پھینکی, حضرت موسیٰ کو ایسا لگا کہ یہ سانپ بن گئے, حالانکہ فی الواقع وہ سانپ نہیں بنے تھے, ان کی حقیقت نہیں بدلی تھی, لیکن ان کو ایسا لگا اس کے وہ خوف زدہ ہوئے, ڈرے, اور پورا خوف ان پر طاری ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں, تو انہیں عصا پھینک دیا, اور عصا پھینکا تو وہ واقعی سانپ بن گیا. یعنی یہ وہ نہیں کہ اس کی کوئی شکل نظر آنے لگی, بلکہ واقعی وہ سانپ بن گیا, اور اس نے وہ رسی کے سانپ اور رسی کے لاٹھیوں کے سانپ وہ اس نے نگلنا شروع کر دیا. جادوگر تو خوب واقف تھے کہ ہم نے رسی کی ماہیت نہیں بدلی, بلکہ ہم نے تو رسی کو سانپ بنا کر دکھا دیا, لیکن جب اجدہ نے نگلنے شروع کر دیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو حقیقت ہے اور یہ تو واقعی ایک اجدہ یہاں پر نمودار ہو گیا ہے. چنانچہ فوراً انہوں نے کہا کہ آمنا برب العالمین, ہم تو ایمان لے, سجدے میں گر گئے, رب موسیٰ و ہارون, وہ رب کے جو موسیٰ اور ہارون کا رب, ان سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ جادو میں اور حقیقت میں کیا فرق. تو وہ حقیقت کو پہچان گئے. ہے کہ یہ تو کام ہو رہا ہے. جادو کوئی حقیقی چیز نہیں ہوتی, لیکن اس کی حقیقت قرآن مجید میں بیان ہوئی. حضور کے بارے میں یہ روایت ساری تفسیر کی حدیثی کتابوں کے اندر موجود ہے, اور کئی سندوں سے اس کے غلط ہونے پر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ تو بہت مستند ذرائع سے ہے, اس کے غلط ہونے صحیح ہونے میں کوئی مجھے حرج بھی نہیں محسوس ہوتا. کہ یہودیوں کی کچھ لڑکیوں نے آپ پر جادو کیا, اور وہی رسیوں پر اور بالوں پر اور اس پر گرے دے کر اس پر پھونک کر کسی کنویں میں ڈال دی. اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کوئی کام نہیں کرتے تھے اور آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے کر لیا, اور کوئی آپ کام کرتے تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ میں نے نہیں کیا. تو لوگوں نے اس پر اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ تو آپ کی شان کے, اس انبیاء کی شان کے خلاف, اس کے معنی آپ کوئی ایسی بات کہہ جاتے جو وحی کے خلاف ہوتی. لیکن ظاہر ہے کہ آپ رسول بھی تھے اور آپ انسان بھی تھے, آپ بیمار بھی ہوتے تھے اور آپ پر غشی بھی طاری ہوئی ہے, اور آپ بھولتے بھی تھے نماز پڑھتے ہوئے. اس کی بہت سی روایات موجود ہیں کہ آپ کا قدم کی تعداد بھول گئے, پھر آپ نے سجدہ سہو کیا, کوئی اور غلطی ہو گئی, پھر آپ نے سجدہ سہو کیا. تو یہ انسان کی حیثیت سے یہ چیزیں آپ کے اوپر لاحق تھیں. اللہ تعالیٰ نے جس حفاظت کا وعدہ کیا ہے وہ یہ کہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں آپ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. تو اگر جادو کا اثر بھی آپ پر پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس جادو سے بھی آپ کے فریضہ رسالت, جس طرح مرض کے اثر سے اور نسیان کے اثر سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوئی خلل نہیں پڑنے دیا, اس طریقے سے اس کو بھی نہیں. تو ہمارے جو علماء سب نے اس چیز کو بیان کیا ہے, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ خام خواہ یہ ایک کتابی لے جو حضور پر یہ اثر ہوگا تو ماننا پڑے گا کہ آپ سے غلطی ہوئی, رسالت کے فریضے کی ادائیگی میں فرق پڑ جائے گا. لیکن ان صورتوں کا کوئی تعلق خاص طور پہ اس واقعے سے نہیں ہے, اور بڑے بڑے مفسرین کی رائے یہ کہ صورت دونوں صورتیں مکے میں نازل, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ سورہ الفاتحہ اور یہ آخری دو صورتیں مکے کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہوں گی, اس لیے کہ ایمان کے راستے پر سفر کرتے ہی سے ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. ایک طرف تو سورہ الفاتحہ کی, اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تھی, نماز تو شروع سے مسلمان پڑھتے تھے, اس میں ساری تعلیمات کا خلاصہ موجود تھا, اور سورہ فاتحہ ہی وہ جامع چیز تھی جو مسلمان بار بار پڑھ کے اپنا ایمان اور دین تازہ کرتا تھا. اور یہ دو صورتیں, اور جو خطرات تھے, جو آزمائشیں تھیں مکے کے اندر, دشمن سر کے اوپر تھے, جسمانی آزمائشیں بھی تھیں, وسوسے بھی تھے, پروپیگنڈے کے بھی طوفان پھونکے جا رہے تھے, اور ہر قسم کی بات تھی, ان سب پہ بھی مکے کی زندگی میں شروع سے ضرورت تھی. چاہے ابن عباس اور مجاہد اور اکرمہ, بڑے بڑے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ صورتیں تو مکے میں نازل ہوئیں, ان کا کوئی تعلق اس واقعے سے نہیں ہے. اگر جب واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاج کے لیے آپ کو ان صورتوں کو پڑھنے کی تعلیم دی. تو اب یہ پھونکنے والے سے مطلب وہ واقعہ تو ہے, لیکن آپ غور کریں تو پھونکنے کا لفظ تو ہماری زبان میں اور بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پتہ نہیں وہ کان میں کیا پھونک گیا کہ دل پر یہ اثر, کہ کان میں پھونکنے والی باجے وسوسے ڈالنا وہ پروپیگنڈے کے لیے, جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے ہوتا ہے. جھوٹے کان میں پھونکنے کا لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, کوئی غلط بات کان میں ڈال گیا, اس غلط بات سے اب آدمی جو ہے کسی خدشے کے اندر, اندیشے کے اندر مبتلا ہو گیا, تو اس کے لیے پھونکنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو پھر مفسرین نے اس کو وسیع معنوں میں بھی لیا ہے کہ وہ تو ہے اس کے اندر شامل جو جادو کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن وہ چیز جو پادر ہوا ہو, جس سے کوئی بنیاد نہ ہو, وہ چیزیں پھیلانا اور ان چیزوں کو کان میں ڈالنا, ان چیزوں سے آدمی خام خواہ وسوسوں میں مبتلا ہوتا ہے. کوئی آج کسی کے, اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا, کان میں ڈال گئے, اب آدمی کے دل میں آگ لگ گئی اور وہ مبتلا ہو گیا ایک دشمنی کے اندر, غصے کے اندر, کہ میرے بارے میں یہ بات کیوں کہی گئی, اور چیزیں لوگ کان میں ڈالتے رہتے ہیں. یہ بھی ان سب کے شر سے بھی پناہ جو مانگی گئی ہے وہ اس آیت کے اندر شامل ہے, من شر النفاثات فی العقد. پھر فرمایا من شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. حسد کرے کے معنی یہ ہے کہ حسد تو جب ظاہر ہو جائے, حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی دوسرے کے بارے میں یہ دل میں جلن ہونا کہ یہ چیز اس کو کیوں ملی. اگر صرف اسی حد تک آدمی کو ہو کہ کیوں ملی تو یہ حسد کی تعریف میں نہیں آتا, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ اسے چھن جائے تو پھر یہ حسد کی پوری مکمل تصویر بن جاتا ہے. تو حسد یہ ہے کہ اس پر بھی برا ماننا کسی دوسرے کو کوئی نعمت کوئی فضیلت شکل صورت مال دولت عزت رتبہ ہدایت مقام جو بھی ہو یہ کیوں ملا, اور اس کے بعد یہ کہ اسے چھن جائے اس کی بھی آرزو, تو یہ حسد. حسد اگر دل تک محدود رہے تو اس سے کوئی نقصان بظاہر نہیں پہنچتا, لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دل میں بھی اگر آدمی کے کسی خلاف حسد ہے تو اس کا اثر بھی پہنچ سکتا ہے. اب یہ بالکل دوسری دنیا ہے, اور جہاں ٹیلی پیتھی بھی ہے, اور جہاں مسمرزم بھی ہے, اور جہاں پر ہپنوٹزم بھی چلتا ہے, اور سب جانتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں. آدمی نگاہ ڈال کے دوسرے سے بے ہوش کر سکتا ہے, اس کو اپنے کسی کوئی کام کرا سکتا ہے, اس کے دل میں خیال ڈال سکتا ہے. تو یہ تو بالکل دوسری دنیا ہے جو سائنس کے اندر ہی موجود ہے اور پرانی دنیا کے اندر ہی موجود ہے. تو دل کا بھی اثر پا سکتا ہے, یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن زیادہ تر مفسرین اس کے یہ معنی اختیار کیے ہیں کہ اذا حسد کے معنی ہے جب عمل دل سے نکل کر زبان یا عمل سے کوئی کام کرنا شروع کر دے, جب حسد یہاں پہنچ جائے تو پھر وہ ہے جو آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے. اور حسد جو ہے وہ حضور کی دعوت میں بھی اور صراط مستقیم پر بھی, یہ سب سے بڑا فتنہ تھا کہ جو آپ کو درپیش تھا. جو آپ کے مخالفین تھے ان میں سے اکثر کی مخالفت حسد کی وجہ سے تھی. ابو جہل تو صاف کہتا تھا کہ ہمارا بنو ہاشم کا ہر چیز میں مقابلہ تھا, انہوں نے عزت حاصل کی ہم نے عزت حاصل کی, ان کے پاس دولت تھی ہم نے دولت حاصل کی, ان کا مقام معاشرے میں تھا ہمارا بھی وہ مقام تھا. اب انہوں نے کہا ہمارے پاس نبی بھی ہے تو ہم مقابلے پہ نبی کہاں سے لیں. یہ حسد تھا کہ نبی بنو ہاشم میں کیوں آئے. یہودیوں کو بھی اس بات کا حسد تھا, قرآن نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں نبی, جس کی ہم کو توقع تھی کہ وہ آئے گا, جس کی پیشنگوئی تورات کے اندر موجود تھی, تو یہ نبی جو ہے بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا بجائے بنی اسرائیل کے آنے کے. تو یہ حسد اس راستے میں بھی تھا, اور ویسے بھی انسان کو حسد سے نقصان پہنچتا ہے, اس کا صاف قدر پیش آتا ہے. تو یہ جو ہے تین چیزیں یہاں پر ان کا ذکر خاص طور پہ کیا گیا, ان سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی. اب اگر آپ غور کریں تو جو اصل جو راستہ ہے جس کے لیے اس کی تعلیم دی گئی ہے, یعنی دنیا کی مادی مصیبتیں شر مصائب آلام, اس سے تو آدمی ہر چیز کے لیے اللہ سے پناہ مانگے گا. اور یہ ہدایت بھی ہے کہ جوتے کا چشمہ بھی چاہیے تو اللہ سے, اور کوئی چھوٹی سے چھوٹا نقصان پہنچنے والا ہو, برائی پہنچنے والی ہو, اللہ کی پناہ مانگو. اس لیے کہ اللہ اور بندے کا یہی تعلق ہے جس کو قائم کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا, حضور تشریف لائے, کہ بندہ سر تاثر اللہ کا محتاج بن جائے اور ہر چیز اسی سے طلب کرے, ہدایت بھی اخلاق بھی سیاست بھی معیشت بھی اور بیماری سے شفا بھی اور کھانا بھی اور غذا بھی اور آمدنی بھی اور صحت بھی, رشتے داروں کی صحت, اپنی صحت, جو چیز بھی ہو, بڑی سے بڑی چیز ہو تو اس سے مانگے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو تو اسی سے مانگے. لیکن بہرحال اصل مسئلہ تو صراط مستقیم کا ہے, جس کے لیے قرآن مجید نازل ہوا, وہ راستہ جس پر چل کر دنیا کی یہ زندگی کسی کام آ سکتی ہے, ورنہ ضائع ہو جائے گی. 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال 60 سال اگر صراط مستقیم پہ نہیں گزرے تو یہ تو ضائع گئے, اکارت گئے. ضائع نہیں گئے بلکہ الٹا اس کے عوض میں ہمیشہ کی تکلیف اور عذاب دے گئے, یہ سب سے بڑا نقصان. اور اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا قرآن کے شروع میں آئی, اور صراط مستقیم پر چلنے کے راستے میں جو خطرات ہیں ان کا ذکر یہاں پر آیا. ابھی شیاطین کا ذکر نہیں آیا, وہ اگلی صورت میں آئے گا, لیکن من شر ما خلق میں وہ سارے شیاطین شامل ہیں, جن ہو, انسان ہو, خود اپنا نفس ہو جو اندر چھپا ہوا شیطان ہے, جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اس کے بعد پھر جو اندھیرا جو چھا جائے تو یہ بھی وہ گمراہی ہے کہ جو شیطان کی طرف سے آتی ہے. اور اس کے بعد پھر جو کان میں پھونکنے والی بات ہے, یہ بھی وسوسوں کی ایک صورت ہے, اس کے اندر شامل ہے. اور جیسا آپ اگلی صورت میں دیکھیں گے کہ شیطان کے پاس تو ایک ہی ہتھیار ہے کہ وہ دل میں کوئی بات ڈال دے, کان میں کوئی بات پھونک دے, کوئی خیال ڈال دے, ہاتھ پکڑ کے وہ کوئی کام نہیں کرا سکتا, اور لقمہ بنا کے منہ میں نہیں ڈال سکتا کوئی حرام کا, کوئی پیسہ زبردستی جیب میں نہیں ڈال سکتا حرام کا پیسہ. وہ تو آدمی خود اپنے ہاتھ سے کمائے گا تو ڈالے گا, خود گناہ کرے گا تو ہوگا, لیکن یہ کہ وہ دل میں خیال ڈال سکتا بس یہی اس کا اختیار ہے. اور یہ کان میں پھونکنا اور دل میں ڈالنا یہ بہت بڑا اختیار ہے, اسی کان میں شکار ہو جاتا ہے. تو نفاسات فی الوقت میں بھی شیاطین شامل تھے, اور حسد تو ہے ہی اس کا, حسد ہی اس کی بنیاد پر شیطان کی دشمنی شروع ہوئی. کہ مجھے تو تو نے پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے اور پھر مجھ سے کہتا ہے کہ میں سجدہ کروں. تو یہ جو بات تھی یہیں سے اس کو حسد شروع ہوا, اور شیطان کا حسد جو ہے وہ قرآن مجید نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. اور پھر دین کی راہ پہ چلتے ہوئے جو حضور کو جو جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو جیسا میں نے کہا کہ حضور کو جن چیزوں سے صاف کا درپیش تھا اس میں جھوٹا پروپیگنڈا بھی تھا. ابو لہب کے قصے میں بھی آ چکا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ بھی چلتا تھا, اور جو مکے میں آتا تھا باہر سے پہلے سے لوگ پہنچ کے اس کے کانوں میں پھونکتے تھے کہ آج کل یہ ہمارے یہاں فتنہ کھڑا ہو گیا ہے, نبی آ گیا ہے کہتا ہے کہ میں تو اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں اس سے بچ کے رہنا. یہ کانوں میں پھونکنے کا شکل تھا بھی جاری تھا اور حسد تھا آپ سے. تو یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ صراط مستقیم کے واسطے سے بھی آتی. تو حضور نے فرمایا کہ یہ دو صورتیں ایسی ہیں, سورہ قل اعوذ برب الفلق تو قل اعوذ برب الناس, اس کے مثل کوئی اور چیز کسی کتاب میں نازل نہیں ہوئی, نہ تورات میں نہ انجیل میں اور نہ قرآن میں. ایک صحابی تھے حضرت عبد بن عامر, اور آپ ان کے ساتھ کسی سفر پہ جا رہے تھے, کسی جہاد پہ ہوں گے, اور جیسا قاعدہ ہے کہ جب سواریاں کم ہوتی نہیں تو کبھی ایک آدمی بیٹھا تھا دوسرا پیدل چلتا تھا, کبھی دوسرا بیٹھتا تھا پہلا پیدل چلتا تھا. حضور بھی اس طریقے سے باری کیا کرتے تھے, کبھی آپ پیدل چلتے تھے اور کبھی آپ کا ساتھی پیدل چلتا تھا, وہ آپ کے ساتھی تھے. اور وہ اس کے مارے کہ بھائی میں حضور کو میں نہ اترنا پڑے, وہ اپنی باری لے ہی نہیں رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ تم کیوں نہیں اپنی باری لیتے بیٹھتے, میں تم سے کہہ رہا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے اس ڈر سے کہ آپ کی نافرمانی نہ ہو جائے میں بیٹھ گیا, پر آپ اتر کے پیدل چلنے لگے, اور تھوڑی دور چل کے میں نے پھر کہا کہ اب آپ بیٹھ جائیے. تو آپ نے اس کے بعد مجھے ان دونوں صورتوں کی تعلیم دی اور کہا کہ یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جن کو تم ہر وقت پڑھا کرو, اور رات کو سوتے ہوئے بھی پڑھا کرو, صبح بھی پڑھا کرو, اور یہ صورتیں جو ہیں یہ تمہاری حفاظت کریں گی جادو سے, فتنوں سے, برائیوں سے, مرض سے, ہر چیز میں. اور جیسا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور کا تو یہ طریقہ تھا کہ رات کو سوتے ہوئے, بعض روایات میں ہے کہ یہ دونوں صورتیں, اور بعض روایات میں ہے کہ سورہ قل ھو اللہ احد بھی اس میں شامل ہوتی تھی. آپ دونوں ہاتھوں میں اس کو پڑھ کے پھونک کے اور اپنے پورے سر پہ, جسم پہ اور پاؤں تک جہاں بھی ہاتھ جاتا تھا اس کو ملا کرتے تھے اور مسا کیا کرتے تھے. اور جب آپ بیمار ہو گئے, بخار میں کمزور ہو گئے, خود نہیں کر سکتے تھے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں میں پھونک کر آپ کے پورے جسم پر اس کا پھونکا کرتے تھے. اس لحاظ سے یہ آپ نے اس کی تعلیم دی ہے, اور یہ قیمتی چیز ہمارے حوالے کی. حافظ ابن قیم کے الفاظ میں کوئی مسلمان اپنی کسی ضرورت میں بھی ان دو صورتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا, ایک سورہ قل اعوذ برب الفلق اور دوسری سورت قل اعوذ برب الناس. جیسا آپ نے دیکھا کہ بڑی جامع صورت ہے, اور یہی قرآن کا اعجاز اور بلاغت ہے کہ چھوٹے چھوٹے فقروں میں بڑی بڑی باتیں جمع کر دی گئیں, اور اس میں ہر فتنہ, ہر خرابی, ہر مصیبت کا علاج اسی میں ہے. اور دراصل تو بندے اور رب کا یہ تعلق ہے کہ جو حاجت ہے وہ اللہ پوری کر سکتا ہے, کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نقصان اس کے اذن کے بغیر نہیں پہنچ سکتا, کوئی فائدہ اس کے اذن کے بغیر نہیں مل سکتا. اس لیے پورے صبر سے, استقامت سے اس کی راہ پر کھڑا رہنا چاہیے. کوئی مشکلات پیش آئیں, کوئی فتنے پیش آئیں, کوئی مصیبتیں نظر آئیں, کوئی الجھنیں ہوں, کوئی پریشانیاں ہوں, تو اس کے صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اس کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو. وہ حفاظت کرنے والا ہے, وہ ساتھ ہے, وہ رب الفلق ہے. اندھیرے ہوں گے بالکل زندگی میں, اور وہ اچانک روشنی لا سکتا ہے. رات کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں, صبح آ جاتی ہے, اور بڑے بڑے فتنہ برداد لوگ ہوں گے جو آپ کے خلاف کام کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کے فتنے ضائع کر دے گا. بڑے بڑے حاسد ہوں گے, دشمن ہوں گے جو نقصان پار میں, رشتوں میں, بیٹیوں کے معاملات میں, بیٹوں کے معاملات میں, گھر بگاڑنے میں, سب سے بچانے والا وہی ہے. اس لیے ہر معاملے میں اسی کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, اسی کی پناہ مانگنا چاہیے, اسی کی پناہ میں آنا چاہیے. اب اس کے بعد جو اگلا معاملہ ہے وہ تو شیطان کا ہے جو نیکی کے راستے سے ہٹاتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے, جیسا میں نے عرض کیا, کہ آخری صورت اسی کے لیے پوری مخصوص کی ہے, جس پر ہم انشاءاللہ اگلے جمعے کو گفتگو کریں گے. واخر دعوانا